یہ جب شروع ہو جائے بتا دیجیے گا. تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا مگر آپ کو دو تین منٹ کے لیے. گلا بہت زیادہ خراب ہے مسلسل بیانات کی وجہ سے اور تراوی کی وجہ سے. عین ممکن ہے بیان کے دوران آپ کو کھانسی کی آوازیں بھی سننے کو ملیں. رمضان صبر و تحمل ہی کا درس دیتا ہے تو اس میں یہ بھی داخل ہے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد. رمضان اور قران ان دونوں کا آپس میں بہت گہرا ساتھ ہے. قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں نازل کیا اور قرآن کی حفاظت کا انتظام بھی رمضان ہی کے ذریعے کروایا گیا ہے. رمضان نہ ہوتا تو شاید قرآن کی اس طریقے سے حفاظت نہ ہوتی. کیونکہ رمضان ہے تو تراویح ہے, تراویح ہے تو قرآن ہے, اور تراویح اور قرآن کی وجہ سے حفظ قرآن ہے. تو یہ ساری ترتیب اسی وجہ سے شروع ہوئی قرآن کے حفظ کی کہ رمضان میں تراویح میں قرآن حافظ ہی سناتے ہیں. یہود و نصارہ کو اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں دی تورات اور انجیل, ان کتابوں کی نماز میں تلاوت کا اس قدر اہتمام اللہ نے ان سے نہیں کروایا. آپ حضرات اگر پوری توجہ سے میری بات سنیں گے اور مجھے یہ محسوس ہوگا آپ کے چہروں سے کہ آپ بات میں دلچسپی لے رہے ہیں تو مجھے انشاءاللہ پھر بولنے میں بھی آسانی ہوگی. ورنہ آپ اگر مرجھائے چہرے سے بیٹھے رہے تو تھوڑی دیر بعد بولنے والا بھی مرجھا جاتا ہے جبکہ وہ پہلے سے بھی مرجھایا لگ رہا ہو. تو اس لیے ذرا توجہ سے بات سنیں گے, کوئی سوال پوچھوں گا اس کا جواب دیں گے, ہاں یا نہ میں سر ہلائیں گے تو میں سمجھوں گا کہ آپ میری بات سن رہے ہیں, ورنہ میں یہ سمجھوں گا کہ میں ٹی وی میں آ رہا ہوں. تو کوئی ٹی وی میں آ رہا ہوتا ہے نا تو اس کے کسی سوال کا جواب نہیں دیا جاتا, اس لیے کہ آپ کا خیال ہے تو بولے گا ہماری سن تھوڑی رہے, صرف چینل تبدیل کر دیا جاتا ہے اگر پروگرام اچھا نہ لگ رہا ہو. تو آپ اپنے انداز سے, سننے کے انداز سے یہ تاثر نہیں دیجئے کہ جیسے آپ مجھے یہ سمجھ رہے ہوں کہ میں ٹی وی میں آ رہا ہوں. میں ٹی وی میں نہیں, اس وقت آپ کے سامنے بیٹھ کے آپ سے بات کر رہا ہوں. تو ہمارا بات کہنے کا, سننے کا انداز یہی ہونا چاہیے جیسے آمنے سامنے بات چیت کا انداز ہوتا ہے. یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے لئن شکرتم لازیدنکم, یہ میں اسی آیت کی تفسیر کے لیے تمہید آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلے جن امتوں کو آسمانی کتابیں دی ان میں وہ امتیں جو آج بھی موجود ہیں, ان میں ایک یہودی ہیں اور ایک عیسائی کرسچن. یہودیوں کو اللہ نے تورات دی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی, اور تورات کے نزول کا انداز بڑا ہی نرالا تھا جو عام طور پر کتابوں کے نزول کا انداز نہیں ہوتا. ایک ہی وقت میں پوری کتاب تختیوں پہ لکھ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکڑا دی گئی. یہودیوں نے اس تورات کو یاد کرنا شروع کر دیا. اللہ نے ان کے علماء سے معاہدہ کیا, عہد لیا. يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون والاحبار بما استحفظوا من كتاب الله. ان کے علماء سے یہ عہد لیا گیا کہ اس کی حفاظت بھی کریں گے. لتبيننه للناس, اس کو لوگوں کے سامنے کھول کھول کے بیان بھی کریں گے, اس میں تحریف نہیں کریں گے. ولا تكتمونه, اس کے کسی حکم کو کسی آیت کو چھپانے کی اجازت نہیں ہے. مگر ان کے لیے تورات کی حفاظت کا ایسا انتظام نہیں کیا گیا جیسا اللہ نے قرآن کی حفاظت کا انتظام کیا, کیونکہ اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ تورات منسوخ کر دی جائے گی, کیونکہ پیغمبروں کا سلسلہ ختم نہیں ہوا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طویل عرصے کے بعد حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں بھیجا گیا بے پناہ معجزات دے کر. اگر حضرت عیسیٰ کے معجزات دیکھے جائیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جتنے معجزے حضرت عیسیٰ کو دیے گئے شاید اتنے کسی پیغمبر کو نہیں دیے گئے. دلائل کے انبار لگا دی اللہ نے آپ کی نبوت کے برحق ہونے کے. وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ, اور ہم نے حضرت عیسیٰ کو انجیل دے دی. جب انجیل آئی تو تورات کے حکم کو منسوخ نہیں کیا گیا بلکہ اس کو بھی باقی رکھا گیا. کچھ تبدیلیاں کر دی گئیں تورات میں زمانے کے لحاظ سے. یہی وجہ ہے کہ آج پوری عیسائی دنیا میں انجیل کو الگ سے نہیں چھاپا جاتا, تورات کے ساتھ چھاپا جاتا ہے, کیونکہ عیسائیوں کے قانون کا حصہ ہے, تورات بھی اس میں شامل ہے. مگر اس کی حفاظت کبھی اللہ نے وہ انتظام نہیں کیا جو قرآن مجید کی حفاظت کا, کیونکہ اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ ایک وقت آئے گا انجیل کو بھی منسوخ کر دیا جائے گا. یہی وجہ ہے کہ نہ تورات کے حافظ نہ انجیل کے حافظ. اس کے بعد قرآن مجید کے نزول کا زمانہ آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اقرا بسم ربک الذی خلق سے لے کر 23 سال تک آہستہ آہستہ پورا قرآن نازل ہوا ہے. چمڑوں کی شکل میں لکھا جاتا, جس صحابی کے پاس جو چمڑا ہوتا, کھجور کی کھال ہوتی, چھاچ ہوتی, اس پہ لکھ لیتے جو آئے. بکھری ہوئی منتشر آیات لوگوں کے پاس تھی. ان آیات کو بالآخر حضرت عثمان کے دور میں ایک مصحف کی شکل میں, کتاب کی شکل میں جمع کر دیا گیا, اور یہی مصحف آج تک ہمارے پاس موجود ہے جس کو مصحف عثمانی کہا جاتا ہے. یہ تو اس کی کتابت کی حفاظت ہو گئی, اور کتابت کی ایسے حفاظت کی گئی ہے کہ جس طرز پہ قرآن مجید کو لکھا گیا, جس طرز کتابت پہ, اگر کاتب سے اس وقت کوئی خطا ہو گئی لکھنے میں, خطا سے مراد گرامر کے لحاظ سے کسی لفظ کو کیسے لکھنا تھا اس نے کسی اور طرح لکھ دیا, تو آج تک اسی طریقے سے لکھا چلا رہا ہے, اس کو کسی نے صحیح کرنے کی کوشش نہیں کی. کاتب وحی نے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن مجید کا نزول ہوا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ کچھ الفاظ ایسے ہیں جن میں شوشے ہوتے ہیں. سین میں کتنے شوشے ہیں؟ 3. سین تو پتہ ہے نا, آج کل زمانہ اتنی ترقی کر رہا ہے کہ عین غین کا پتہ نہیں لوگوں کو, سین کا بھی نہیں پتہ, شین کا بھی نہیں پتہ. سین حروف تہجی کا ایک لفظ ہے, یہاں کہیں لکھا ہوا ہوگا تو دیکھ لیں. 2 شوشے ہوتے ہیں, اس کے بعد ایک اور ہوتا ہے, اس کو سین کہتے ہیں. انگلش میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو, اور اردو میں سین ہی کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے شین, اس کے بھی 2 شوشے اور پھر 1 شوشہ, ایسا ہی ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ آپ جی بھی تو کہیں نا, مجھے پتہ تو چلے. اب آپ نے ایک لفظ لکھنا ہے شیئن. شیئن جب آپ لکھیں گے تو 3 دفعہ قلم کو گھمائیں گے تو یہ تو شین بن جائے گا, کیا خیال ہے؟ پھر ایک اور شوشہ لائیں گے, وہ یا کا شوشہ ہوگا, اس کے بعد الف حمزہ, یہ ہو جائے گا گرامر کے لحاظ سے صحیح لکھائی. لیکن آپ قرآن مجید میں دیکھیں گے یا کے نقطے ہیں, یا کا شوشہ نہیں. بظاہر گرامر کے لحاظ سے، کتابت کے اصول کے لحاظ سے یہ طریقہ غلط ہے، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پر جب یہ لفظ نازل ہوا شیئن کا، آپ نے کاتب وحی سے جب لکھوایا تو عرب بدو تھے، کتابت کے طریقے جو جتنے ان کو سیدھے سادھے آتے تھے بس اسی طریقے سے لکھ لیتے تھے، تو کاتب وحی نے یا کا الگ سے شوشہ نہیں ڈالا، شین ہی کے نیچے ہی دو نقطے لگا کے اس کو، یا وہ شین کا کام بھی کر رہا ہے یا کا کام بھی کر رہا ہے، مگر آج تک کسی کی مجال نہیں ہوئی کہ صرف ایک شوشہ اپنی طرف سے بڑھا دے، اس لیے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لکھا گیا، جو لکھ دیا گیا پتھر پہ لکیر بن گیا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، وہ سورت ہے جو سب سے پہلے نازل ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتب وحی کو حکم دیا اس کو لکھو چمڑے پہ، اس کی آخری آیات سے پہلے سیکنڈ لاسٹ آیت، لئن لم ینتہی لنسفعن بالناصیہ، ہے یا نہیں؟ لنسفعن یہ عربی میں فعل ہے، اور فعل پر دو زبر دو زیر دو پیش کبھی بھی نہیں آتے، ورب جو تنوین ہے نا، با دو زبر بن، با دو زیر بن، با دو پیش بن، عین دو زبر عن، عین دو پیش عن، عین دو زیر عن، یہ ناؤن پہ آتا ہے، اسم پہ آتا ہے، یہ فعل پہ نہیں آتی تنوینیں، فعل سینٹنس ہوتا ہے پورا، مگر آپ لنسفعن ایک ورب ہے، فعل ہے، بلکہ پورا سینٹنس ہے، لنسفعن کا معنی ہم ضرور پکڑ لیں گے اس کی پیشانی کو، اس کے سر کے بالوں کے ساتھ اس کی پیشانی کو ہم پکڑیں گے، مجرم کی پیشانی کو، تو یہ ٹینس ہے پورا، فعل ہے، اس پہ تنوین کا کوئی لاجک نہیں بنتی، تو اصل میں ہونا یہ چاہیے تھا عین دو زبر عن، یہ ہوتا ہے نون تاکید، یعنی کلام میں تاکید پیدا کرنے کے لیے کہ ہم ضرور اس کی پیشانی کو پکڑیں گے، یہ ضرور کا لفظ عین نون زبر عن سے ہے، لیکن بولنے میں عین دو زبر عن اور عین نون زبر عن برابر ہیں، تو کاتب وحی نے جب یہ لفظ لکھا تو بجائے عین نون زبر عن کے عین کی بات الف ڈال دیا، یعنی عین دو زبر عن بنا دیا اس کو، جو گرامر کے لحاظ سے غلط ہے، مگر آج تک کسی کی یہ مجال نہیں ہوئی، تاج کمپنی لمیٹڈ تو بہت دور کی بات ہے، حضرت عثمان کے دور میں بھی بعد میں بھی کسی کی یہ مجال نہیں ہوئی کہ بھائی یہ تو غلط لکھا ہوا ہے، یعنی گرامر کے لحاظ سے، ورنہ صحیح تو وہی ہے جو اللہ نے لکھوا دیا، تو اس الف کو کاٹ کے کسی نے نون نہیں کیا، لوگوں کے ہاتھ کانپتے ہیں یہ کام کرتے ہوئے کہ جو لکھ دیا گیا وہ پتھر پہ لکیر، یہ کام ہم نہیں کر سکتے، نہیں یار میرا خیال ہے بس، ہم تو جب کوئی کتاب لکھتے ہیں تو 15 دفعہ مصححین کے ہاتھوں میں جاتی ہے، وہ کاٹ کے کبھی کچھ کر دیتا ہے، کبھی کچھ کر دیتا ہے، کبھی نقطے ہٹا دیے، کبھی پورے پورے جملے ہی، بھائی یہ اچھا نہیں لگ رہا، آپ کی تھوڑی ریفریشمنٹ کے لیے تھکے ہوئے ہیں، چھوٹا سا واقعہ بھی سنا دوں، اس میں تھوڑے سے فریش ہو جائیں گے، کمپیوٹر کتنا ذہین ہوتا ہے اس کو بھی ریفریش کرنا پڑتا ہے رائٹ کلک کر کے، تو انسان تو پھر بھی، حالانکہ کمپیوٹر کو تھکاوٹ نہیں ہوتی ہے، تو لوگ تو اس بات کے زیادہ قائل ہیں ان کو تھوڑا تھوڑا ریفریش کیا جائے، تو ایک آدمی تھا اس کی عادت تھی ہر ایک کی تحریر میں تبدیلی کرنے کی، کوئی بھی شاعر کلام بھیجتا یا کوئی بھی شخص مضمون لکھ کے بھیجتا تو یہ آدمی تھوڑی سی اس مضمون میں اپنے حساب سے تبدیلی کر دیتا کہ بھائی یہ اچھا نہیں لگ رہا جملہ اس کو یوں کر دو، لوگ اس کی عادت سے بڑے پریشان تھے، اس کو جب بھی کوئی کتاب چھاپنے کے لیے دو تو یہ اپنی طرف سے اس میں کچھ ایڈیشن ضرور کر دیتا ہے، تو ایک آدمی اس کے پاس آیا قرآن چھاپنے کے لیے، پہلے زمانے میں ایسا سادہ قلم سے لکھا جاتا تھا اور سادہ چھپائی ہوتی تھی، اور کہا کہ بھائی یہ قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، خدا کے لیے اس میں اپنی طرف سے کوئی ایڈیشن نہیں کر دینا، جیسا ہے نا سمجھ میں آئے نہیں آئے اسی طرح چھاپ دینا، بہت سمجھایا بہت، اس نے کہا بھائی ٹھیک ہے آپ نے کہہ دیا بس، ہو گیا، بل آخر اپنی طرف سے چھاپ دیا، جس نے دیا تھا اس نے پوچھا بھائی کوئی تبدیلی تو نہیں کی، اس نے کہا نہیں کوئی تبدیلی نہیں، بس ایک چھوٹی سی، تو بالکل ہی نامناسب لگ رہا تھا اس لیے میں نے وہ کر دیا، بھائی کیا تبدیلی، کہہ رہے اتنی پیاری کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اس میں جگہ جگہ فرعون کا نام آ رہا تھا، بڑا بدبخت انسان، اتنا بڑا ظالم کلیم اللہ موسیٰ کلیم اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہونے والا، مجھے اچھا نہیں لگا کہ اللہ کے کلام میں تراویوں میں فرعون کا لفظ بھی آئے، لوگ فرعون بھی تراوی میں پڑھیں، تو فرعون تو خوش ہوگا اس سے. تو جہاں جہاں فرعون کا لفظ تھا وہاں وہ لفظ نکال کے میں نے آپ کے ابا کا نام لکھ دیا اس میں. سمجھ آ رہی ہو؟ اور کوئی تبدیلی نہیں، بس آپ کے والد محترم کا نام میں نے اس میں ڈال. تو بعض لوگوں کی یہ بھی فطرت ہوتی ہے، یہ تو لطیفہ برائے لطیفہ ہے، لیکن قرآن مجید میں آج تک کسی کی یہ مدال نہیں ہوئی کہ اپنی طرف سے ایک الف کا اضافہ کر دے. یہ جو سورہ براءہ سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی نا، سورہ توبہ سے پہلے، اس کی علماء بہت سارے حکمتیں بیان کرتے ہیں کہ اس میں جنگ و جدال ہے اور بسم اللہ تو اللہ کی رحمت کی طرف اشارہ کرتی ہے. یہ سب حکمتیں ہیں، اصل وجہ یہ نہیں ہے. اصل وجہ یہ ہے کہ جب سورہ انفال نازل ہوئی اور سورہ براءہ نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتب وحی کو کہا کہ یہ سورہ براءہ کو سورہ انفال کے بعد لکھو، سورہ براءہ کو سورہ توبہ کو سورہ انفال کے بعد لکھو. اللہ کے نبی نے ان کو یہ نہیں بتایا کہ یہ الگ سے کوئی مستقل سورت ہے، یہ پچھلی سورت کا حصہ ہے. کاتب وحی جو تھے اس وقت پریشان ہو گئے، ان صحابی کا نام اس وقت ذہن میں نہیں ہے، کہ اگر یہ الگ سورت ہے تو میں اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتا ہوں، اور اگر اسی کا حصہ ہے تو نہیں لکھتا. اسی شش و پنج میں مبتلا تھے کہ انہوں نے سورہ توبہ کو سورہ انفال کے بعد رکھ تو دیا، بسم اللہ نہیں لکھی کہ جب تک بات کلیئر نہیں ہو جائے تو میں بسم اللہ اس وقت تک نہیں لکھوں گا، صاف پتہ چل جائے الگ سورت. ان صحابی کا انتقال ہو گیا، بعد میں یہ بات تو واضح ہو گئی کہ الگ سورت ہے، مگر کسی میں یہ مجال نہیں کہ نبی کا انتقال جب ہوا اس وقت سورہ توبہ سے پہلے چونکہ بسم اللہ کسی صحیفے میں لکھی ہوئی نہیں تھی، کسی چمڑے پہ کسی کاغذ پہ لکھی ہوئی نہیں تھی، تو آج تک کسی میں یہ مجال نہیں تھی کہ اپنی طرف سے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اضافہ کر دے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا کالے بات نہیں. بتاؤ دنیا کی کسی کتاب کی ایسے حفاظت ہوئی ہے؟ کیوں ہو رہی ہے اتنی حفاظت؟ یہ پھر میں بعد میں بتاؤں گا آپ کو، پہلے تو میں اصل یہ بات کرتا ہوں آپ سے. پھر اس کی حفاظت کا اللہ نے کیسے انتظام کیا؟ رمضان کا مہینہ جب آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی ایک رات میں تراویح کے لیے نکلے، یہاں سے تراویح کی ابتدا ہوئی. صحیح بخاری کی حدیث، جب لوگوں کو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز کے لیے تشریف لائے ہیں تو آپ کی ابتدا میں نماز پڑھنے کے لیے لوگ آہستہ آہستہ گھروں سے نکل کے آنا شروع ہو گئے. اتنا رش ہو گیا، عورتیں بھی مرد بھی، مسجد بھر گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی طویل نمازیں پڑھائیں، اس میں قرآن کا بہت حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کیا جو آپ کا عام معمول نہیں تھا. دوسرے دن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سارا دن لوگوں میں چرچا ہوا اس بات کا کہ بھائی کل رات محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آپ نے ایسی نماز پڑھائی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پہ نہیں پڑھایا کرتے تھے، اور رش بڑھ گیا. تیسرے دن آئے تو اور رش بڑھ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ یہ نماز تم پہ فرض نہ ہو جائے، تمہارے شوق کو دیکھتے ہوئے. تو آپ نے وہ سلسلہ وقتی طور پر ختم کر دیا. لیکن صحابہ سمجھ گئے کہ نبی اس سنت کو زندہ کرنا چاہتے ہیں کہ اس میں قرآن کی تلاوت کی جائے، لہذا صحابہ مسجد نبی میں اپنے طور پر آتے تھے اور ٹولیوں کی شکل میں کسی قاری کے پیچھے جماعت سے نماز پڑھتے تھے جس میں قرآن سنتے تھے. یہ سلسلہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت تک چلتا رہا ہے. ایک مرتبہ حضرت عمر تشریف لائے مسجد نبی میں، دیکھا کہ کئی جماعتیں ہو رہی ہیں رمضان میں، کئی جماعتیں ہو رہی ہیں، جس کو قرآن نہیں آتا وہ اس کو امام بنا رہا ہے جس کو آتا ہے. صحابہ میں سارے حافظ تو نہیں تھے، پھر جو اگر حافظ بھی تھے تو ہر ایک کی آواز اچھی نہیں ہوتی، ہر ایک کو پڑھنے کا اچھا انداز نہیں ہوتا، تو جن کو اچھا پڑھنا آتا تھا ان کے پیچھے پڑھنا شروع کر دیا. ایک مسجد میں کئی جماعتیں ہو رہی تھیں، حضرت عمر نے فرمایا یہ کیا، ایک مسجد میں ٹکڑوں کی شکل میں بٹے ہوئے ہو؟ اللہ کی قسم میں تم سب کو ایک امام پہ جمع کر دوں گا. تو آپ نے عبید بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے بہترین قاری تھے ان کو امام بنایا, مسجد نبوی کے مصلے پہ کھڑا کیا ان کو اور کہا کہ آپ قرآن مجید کا دور کریں گے, اور باقی تمام صحابہ کو حکم دیا کہ مسجد نبوی میں سب ان کے پیچھے نماز پڑھیں. اس وقت حضرت عبید بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کا الحمد سے لے کے والناس تک دور کیا, ایک نہیں کئی دور, اتنی لمبی تراوی ہوتی تھی, اتنی لمبی نماز. صحیح حدیث ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم عشاء کی نماز کے بعد جب کھڑے ہوتے تھے تو سحری کے وقت اپنے پاؤں پہ گھر جانے کے قابل نہیں تھے, لاٹھیوں کے سہارے سے گھروں کی طرف سحری کھانے کے لیے جا رہے ہوتے تھے. ہماری تو جو تراوی ہے نا وہ تو تراوی کے ساشے ہیں, ساشے فل سائز پیکنگ ایک بازار میں بک رہی ہوتی ہے نا, لیڈو کی فل سائز پیکنگ, پتی کا فل سائز ڈبا ہے, جو پیسے والا ہوتا ہے وہ تو فل سائز پیکنگ لے کر آتا ہے. پیسے نہیں ہیں تو بھائی مہمان آئے ہیں, فی الحال لیڈو کا ایک ساشا لے آؤ, ہوتا ہی نہیں ہوتا ایسے, آپ کے یہاں شاید نہیں ہوتا ہوگا. وقتی ضرورت تو ہر ایک کو پڑتی ہے بھائی, ابھی سودا مہینے کا آتا رہے گا, فی الحال پتی کا ساشا لے آؤ. اور غریب آدمی بھی یہ کام کرتا ہے کہ بھائی پیسے نہیں افورڈ کر سکتا میں تو ساشے لے آؤں. تو ہم لوگ چونکہ وہ والی تراوی افورڈ نہیں کر سکتے, عشاء کے بعد کھڑے ہوں اور لاٹھی کے سہارے پہ چلتے ہوئے جائیں, ہم لاٹھی نہیں ہمیں ایمبولنس لے کے جائے گی, بے ہوش پڑے ہوئے ہوں گے سارے, اور ایسا لے کے جائے گی کہ پھر پولیس بھی واپس نہیں لا سکے گی ہمیں. ایسی حال, ایسے گھٹنے ہیں ہمارے, ایسی صحت ہے ہماری. تو اتنی لمبی نماز, یہ سب ہو کیا رہا تھا؟ قرآن مجید جس کو آتا ہے وہ پڑھے گا, جس کو نہیں آتا وہ سنے گا. تو اب اس دن سے لے کے آج تک مسجد نبوی کا جو مصلی تھا جس پہ حضرت عمر نے ایک امام کو کھڑا کیا, وہ دن اور آج کا دن, مسجد نبوی پر ایک رمضان بھی تاریخ میں ایسا نہیں آیا جس میں مصلی پر امام نہ کھڑا ہو اور 20 رکعت تراوی نہ پڑھائی ہو اور قرآن کا دور اس نے مکمل نہ کیا ہو. اور حضرت عمر نے جب یہ کام کیا ہے تو یہ خبر ایسے پھیلی جیسے جنگل میں آگ پھیلتی ہے. فوراً اطلاعات دمشق, مصر, کوفہ, بصرہ, سارے شہروں کی طرف, ملکوں کی طرف اطلاعات ہو گئی, کیونکہ سب مسجدوں میں اپنے اپنے طریقے سے امام لوگ نماز پڑھتے تھے. سب مسجد میں ہوئی کہ بھائی امیر المؤمنین نے مسجد میں ایک جماعت کا ایک امام کا اہتمام کیا ہے. پورے عالم اسلام میں رمضان کی راتیں تلاوت قرآن مجید سے گونجنے لگی اور مسجدیں قرآن مجید کی تلاوت سے آباد ہو گئیں. حضرت عمر کا یہ کیوں اس امت پر اتنا بڑا احسان ہے, یہ بدعت نہیں تھی, کیونکہ حضرت عمر جانتے تھے یہ کام نبی پہلے کر چکے ہیں, کسی حکمت سے موقوف کیا ہے, ورنہ نبی کی خواہش یہی تھی کہ اس کام کو زندہ کیا جائے. حضرت عمر کا یہ اتنا بڑا احسان ہے اس امت پر. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت میں جب مسجد نبوی کی طرف نکلتے اور دیکھتے لوگوں کا رش کتنا ہے, امام کے پیچھے کیسے لوگ تلاوت سن رہے ہیں, تو فرماتے کہ اللہ عمر کی قبر کو نور سے بھر دے جس نے ہماری مسجدوں کو تلاوت قرآن سے آباد کر دیا. یہ وہ سنت ہے تکمیل قرآن کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی بنیاد رکھی, حضرت عمر نے اس کو مزید زندہ کیا اور آج تک مسلمان پوری دنیا میں اس پر عمل کرتے چلے آ رہے ہیں. اور آپ حضرات بھی جو یہاں تراویح میں شریک ہوئے ہیں وہ بھی اسی سنت کو باقی رکھنے کا ذریعہ بنے. تو یہ کیوں ہوا؟ تاکہ قرآن کی ایسے حفاظت ہو جائے کہ اس میں تحریف کے تمام دروازے بند ہو جائیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے قرآن مجید کی اتنی زبردست حفاظت کا انتظام کیوں کیا کہ اس کے ایک الف بھی دائیں بائیں نہیں ہو پا رہا ہے؟ سوال ہوتا ہے کہ نہیں؟ کسی فزکس کی کتاب کا تو ایسا انتظام نہیں, کیمسٹری کی کسی کتاب کا ایسا انتظام نہیں, بایولوجی کی کتاب ہر سال نیا ایڈیشن آ رہا ہے, نظریے ہی تبدیل ہوتے چلے جا رہے ہیں. پہلے کہتے تھے بندر سے انسان بنا, کہہ رہے نہیں ڈائریکٹ ایسے ہی بنا ہے. تو نظریات تبدیل ہو رہے ہیں, کتابیں تبدیل ہو رہی ہیں, بہت کچھ لکھنے کے کتابت کے طریقے تبدیل ہو رہے ہیں, زبانیں تبدیل ہو رہی ہیں, تو کتابیں کیسے تبدیل نہیں ہوں گی؟ انگلش کے بہت سے الفاظ جو 100 سال پہلے بولے جاتے تھے آج بولے ہی نہیں جا رہے. 100 سال پہلے کی کتابوں میں انگلش کے وہ الفاظ ایسے ہیں جو سمجھ میں ہی نہیں آ رہے کسی کے, تو وہ کیسے چھاپیں گے ان الفاظ کو؟ کتابیں تبدیل ہوتی جا رہی ہیں، نظریات تبدیل ہوتے جا رہے ہیں، قرآن الحمد سے لے کے والناس تک اس کا حرف بھی تبدیل نہیں ہو رہا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے اس کی حفاظت کا ایسا انتظام کیوں کیا؟ تو یاد رکھیے، کسی بھی چیز کی قدر و قیمت، کسی کتاب کی قدر و قیمت اس مضمون کی وجہ سے ہوتی ہے، اس سبجیکٹ کی وجہ سے ہوتی ہے جو مضمون اس کے اندر موجود ہے. اس سے کتاب بکتی ہے، اس سے کتاب کی اہمیت بڑھتی ہے. کوئی مارکیٹ میں کتاب آئے، اس میں گلگلے بنانے کی ترتیب لکھی ہوئی ہو، کتنے لوگ خریدیں گے اس کو؟ ہے بھائی، گلگلے تو سمجھتے ہیں نا، میٹھے پکوڑے، اس کو گلگلا کہتے ہیں. کہیں گے گلگلے ہیں، بازار سے لے کے کھا لیں گے، کیا کتاب خریدیں. ایک کتاب آ گئی، اس میں جو ہے وہ گھریلو چٹکلے، کھانے پکانے کی ترکیبیں، اس کی ویلیو تھوڑی سی بڑھ جائے گی. گلگلے تو لے لیں گے، لیکن ہر چیز تو آدمی کبھی کبھار گھر کا بھی کھانا چاہیے، تو بیگم کے لیے ممکن ہے خرید کے لے آئے، جیب میں پیسے ہوئے لے آئے گا. پھر اس سے اوپر کی کتابیں، ادیبوں کی کتابیں، ان کی تھوڑی ویلیو زیادہ ہوتی ہے، شاعروں کی کتابیں، ان کا کلام بڑا دلچسپ ہوتا ہے. پھر آگے سائنسدانوں کی کتابیں، اور ویلیو ہوتی ہے بھائی، اس میں تو نئی نئی تھیوری آئی ہیں. تو ویلیو کتاب کی جو ہوتی ہے وہ اس کے ان مضامین کی وجہ سے ہوتی ہے جو مضمون اس کتاب کے اندر پایا جاتا ہے. نیند تو نہیں آ رہی بھائی آپ لوگوں کو؟ اس کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے نا، اس لکھے ہوئے کی وجہ سے اس کی ویلیو ہوتی ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے، قرآن میں ایسی کیا بات لکھی ہوئی ہے جس کی وجہ سے اس کی اتنی قدر و قیمت، اور قیمت بھی کس کی نظر میں؟ جو اس کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، وہ اس کتاب کی حفاظت کا انتظام کر رہا ہے. تو کیا لکھا ہوا ہے اس کے اندر؟ تو بات یہ ہے کہ اس میں وہ کچھ لکھا ہوا ہے جو اس کے علاوہ کسی میں نہیں لکھا ہوا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ نہیں سمجھ رہے؟ اس کتاب میں وہ کچھ لکھا ہوا ہے جو اس کے علاوہ کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا. اس کے علاوہ باقی کتابوں میں سب کچھ لکھا ہے سوائے اس کے جو اس میں لکھا ہوا ہے. وہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. باقی تمام کتابوں میں جو لکھا ہے نا، کسی میں لکھا ہوگا کاروبار کے طریقے لکھے ہوئے ہوں گے، کسی میں دوائیاں بنانے کی کیمسٹری کی کتابیں ہیں، جوڑ توڑ پانی کس چیز سے بنتا ہے، H2O. کسی نے لیاری والے سے پوچھا کہ پانی کا فارمولا کیا ہے، لیاری والے سے پوچھا تو اس نے کہا کہ ABCDHNF4ABC، بڑا مٹرم کر کے بنا دیا اس نے. اس نے کہا بھائی سیدھا سادھا فارمولا ہے پانی کا H2O. اس نے کہا یہ لیاری کے پانی کا نہیں ہے یہ فارمولا. ہمارے یہاں اتنے گٹر کے پانی اور اتنا کچرا اور اتنا اس میں ایندھن ہوتا ہے، ہمارا فارمولا ہی پانی کا بدل چکا ہے. یہ اس پانی کا ہے جو کسی زمانے میں ہوا کرتا تھا، H2O اس پانی کا فارمولا. تو دنیا کی جتنی کتابیں ہیں وہ آپ کو دنیا میں رہنے کا طریقہ بتاتی ہیں کہ آپ نے کیسے زندگی گزارنی ہے، یعنی اس زندگی کی آپ حفاظت کیسے کر سکتے ہیں، اس زندگی میں آپ زیادہ سے زیادہ لذتیں کیسے حاصل کر سکتے ہیں. لیکن دنیا کی کوئی کتاب آپ کو یہ نہیں بتائے گی کہ آپ کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے. حالانکہ سب سے اہم سوال انسان کی زندگی میں یہ ہے کہ اسے یہ پتا ہو کہ 6 فٹ کے انسان کو اللہ نے بنایا کیوں ہے. دنیا میں ہر مشینری کا کوئی مقصد ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ آپ نے بازار سے ایک موٹر سائیکل خریدی، آپ کو یہ نہیں پتا اس کو کمپنی نے بنایا کیوں ہے. اب آپ اس موٹر سائیکل کی سروس بھی کروا رہے ہیں، کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اس کی سروس بھی کروانا ضروری ہے، 2 مہینے بعد اس کی ٹیوننگ بھی ضروری ہے. آپ ٹیوننگ بھی کروا رہے ہیں 2 مہینے بعد، سروس بھی کروا رہے ہیں، انجن بھی کھلوا رہے ہیں 6 مہینے کے بعد، سارے کام کر رہے ہیں آپ اس کے، لیکن بیٹھ کے چل نہیں رہے، اس میں سفر نہیں کر رہے. لوگ کہیں گے بھائی پاگل ہو گیا ہے، جس مقصد کے لیے یہ بنائی گئی ہے وہ مقصد پہ تو چلا، آپ کہہ رہے ہیں مقصد مجھے معلوم نہیں. اس کی کتاب میں اس کی حفاظت کے طریقے لکھے ہوئے ہیں کہ اس پہ اسپرے ہونا چاہیے ڈیزل کا تھوڑے دنوں کے بعد، سروس ہونی چاہیے زنگ سے بچنے کے لیے، سرسوں کے تیل کی مالش ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے، چوری ہو جائے تو انشورنس کا پہلے سے انتظام ہو. تو یہ ساری چیزیں مجھے معلوم ہیں، مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ بنائی کی وہ کمپنی ہے. تو بتاؤ اس سے بڑا بے وقوف دنیا میں کوئی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کوئی بھی نہیں ہو سکتا اس سے بڑا بے وقوف. آپ نے کار خرید لی، گاڑی خرید لی، آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہ گاڑی کا مقصد کیا ہے، جاپان والوں نے یہ بنائی کیوں ہے. آپ گھر لا کے بیگم کو دکھا رہے ہیں، مٹھائی کے ڈبے بٹ رہے ہیں، میں نے آج گاڑی خریدی ہے، اور اس کی ہدایات پر عمل کر رہے ہیں، بھائی 2 مہینے بعد اس کا آئل تبدیل ہونا چاہیے، آئل کے ڈبے لا کے رکھ دیا آپ نے بھر بھر، آئل تبدیل ہونا چاہیے، اس کی یہ یہ چیزیں ریپیئر ہونی چاہیے 2 مہینے کے بعد، اور ٹائر کا ٹیوب تبدیل ہونا چاہیے. ساری چیزیں وقت پہ ہو رہی ہیں مگر چلا نہیں رہے اس کو. کوئی کہتا ہے چلاؤ، کہہ رہے ہیں بھائی چلاؤ، کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا کہ چلاؤ اس کو. لوگ کہیں گے کتاب میں نہیں لکھا ہوا، تو جس نے یہ گاڑی ایجاد کی ہے اس سے تو پوچھو جا کے، بھائی تو نے اتنی محنت کر کے اس کو بنایا کیوں ہے، کوئی مقصد تو ہوگا بنانے کا. تو عجیب بات یہ ہے کہ انسان وہ تمام طریقے سیکھ رہا ہے کہ میرے پیٹ میں کیا جانا چاہیے، میری ٹیوننگ کب ہونی چاہیے، میری سروس کیسے ہونی چاہیے، مجھے کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے. ان تمام چیزوں پہ بحث ہو رہی ہے، دنیا کی ہر کتاب میں بحث ہو رہی ہے، لیکن اس پہ کوئی سائنسدان بحث کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ خالق کائنات نے اتنی عجیب و غریب مخلوق پیدا کیوں کی ہے. یہ کسی کو نہیں پتا. بتاؤ کسی یونیورسٹی میں اس پہ ڈسکس ہوتی ہے کہ ہمیں کیوں پیدا کیا گیا؟ کہیں دیکھا آپ نے کسی اسکول میں کوئی سبجیکٹ ہو جس میں یہ سوال اٹھایا جا رہا ہو، بچوں ہم لوگ دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ یہ تو بتایا جاتا ہے فزکس کی کتابوں میں، پتھر اتنے کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے پھینکیں گے تو اتنے جو ہے نا اتنی دیر کے بعد وہ فلاں کے سر پہ جا کے لگے گا ٹھاکر. اتنے کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے راکٹ فضا میں پھینک چلے گا تو وہ اتنے دنوں کے بعد چاند پہ پہنچ جائے گا. ایسے یہ کام اسپیڈ سے ہوگا، فزکس میں یہی چیزیں پڑھائی جاتی ہیں. اور فلاں کیمیکل کو فلاں کیمیکل سے ملایا جائے گا تو یہ چیز بن کے وجود میں آ جائے گی، کیمسٹری میں پڑھایا جاتا ہے. تو یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کو یہ پتا ہے اپنی موٹر سائیکل کے بارے میں یا اپنی گاڑی کے بارے میں کہ اس کے پلک کو کھول کے کچرا صاف کیا جائے گا تو اس میں سے جو پھڑ پھڑ کی آوازیں آ رہی ہیں وہ آنا بند ہو جائیں گی. تو بند ہو جائیں گی، یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن گاڑی تو کھڑی کی کھڑی رہے گی نا، اس کا کوئی اس جو مقصد ہے وہ تو استعمال نہیں ہو رہی. قرآن کی ویلیو اس لیے بہت زیادہ ہے کہ قرآن انسان کو اس کا مقصد حیات بتاتا ہے کہ میں نے تمہیں پیدا کیوں کیا ہے، تمہیں بنایا کیوں ہے میں نے. یہ سوالات، یہ دیکھیے قرآن مجید کی ایک صفت ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. اللہ نے اس کتاب کا نام الفرقان رکھا ہے. الفرقان، فرقان کیوں؟ فرقان کہتے ہیں عربی میں ایک لفظ ہے فرق کرنا. فرق کرنا کسے کہتے ہیں؟ جدا کر دینا، ممتاز کر دینا. کوئی چیز مکس پڑی بھی ہم کہتے ہیں بھائی فرق کرو، الگ الگ کرو تاکہ مجھے پہچان ہو جائے صحیح مال کیا ہے، خام مال کیا ہے. تو اس کی صفت آتی ہے فارق. فارق کا معنی فرق کرنے والا، حق اور باطل میں فرق کرنے والی. اور الفرقان یہ مبالغہ ہے، ایسا بہترین فرق کرنے والی جسے محاورے میں کہتے ہیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا اس نے، حق اور باطل کو ایک دوسرے سے بالکل جدا کر کے رکھ دیا. تو الفرقان کا آج کی زبان میں ترجمہ ہوگا اہم باتوں میں انسان کا کانسیپٹ کلیئر کرنے والی کتاب. بہت ساری باتیں ایسی ہیں جس میں انسانوں کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے. بہت اہم سوالات ہیں کچھ جو پوری دنیا کے سائنسدان اس پہ پریشان ہیں، ساری دنیا پریشان ہے کہ ان سوالوں کا ہمیں جواب چاہیے. ان سوالوں کا جواب واحد قرآن دیتا ہے، اور ان چیزوں کے بارے میں قرآن انسان کے کانسیپٹ کو کلیئر کر دیتا ہے. وہ سوالات کیا ہیں؟ ان سوالات اور ان کے جوابات اور ان جوابات کے دلائل کی وجہ سے قرآن کی ویلیو ہے. یہ قرآن کا موضوع بہت اہم ہے. وہ سوالات کیا ہیں وہ میں جلدی جلدی کر کے وہ جواب دے کے پھر میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں، آپ لوگ ذرا غور سے سنیے. ان میں سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا یہ کائنات اور انسان خود سے بنا ہے، اتفاقی حادثے کے نتیجے وجود میں آیا ہے، یا ان کو بنانے والا کوئی خدا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا آپ کو کیمسٹری میں جواب نہیں ملے گا، فزکس میں جواب نہیں ملے گا، میتھمیٹکس میں جواب آپ کو نہیں ملے گا. کسی ایم بی اے آپ کر لیں گے آپ کو اس کا جواب نہیں ملے گا. ساری دنیا کا کام آپ کو آ جائے گا، آپ ڈاکٹر بن جائیں آپ کو یہ نہیں پتا چلے گا کہ میں خود سے بنا ہوں یا مجھے کسی نے بنایا ہے. سوال معقول ہے یا نہیں؟ اس کے جواب کی انسان کو ضرورت ہے. دوسرا سوال، اگر کسی نے بنایا ہے، اگر خود سے بنے ہیں یا یہ کائنات ایسے ہی ہے، پھر تو اگلے سوال کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو ایسے ہی ہے تو ایسے ہی چلتے رہو، کیا خیال ہے؟ اتفاقی حادثے کے نتیجے میں یہ کائنات اگر وجود میں آ گئی تو کھاؤ پیو موج مستی کرو، مر جاؤ گے، ختم کہانی. پھر یہ تراوی پڑھنے کی ضرورت کیا ہے آپ کو؟ اس پہ پیسے ملتے ہیں کیا؟ ایک مٹھائی تھوڑی سی شاید یہ لوگ دے دیں. تو وہ مٹھائی آپ بازار سے خرید کے بھی کھا سکتے تھے, لیکن ایک بات ہے کہ ختم قرآن کی مٹھائی کا جو مزہ ہے وہ بازار میں آتا نہیں ہے. لیکن بہرحال اس مٹھائی کے لیے تو ہم اس مٹھائی کے بڑے خلاف ہیں. کل میں اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ ختم قرآن کی مٹھائی ہمارے سب اکابر مخالفت کرتے تو آئے ہیں, لیکن خدا کی قسم کی ختم قرآن کی ایک بالوشائی کا جو مزہ ہے نا, یہ دل پسند والوں سے آپ پورا ڈبہ خرید کے کھا لیں وہ مزہ نہیں آتا. یہ عجیب سا کچھ ہے اس میں, لاشوری طور پر کچھ چیزیں اس میں ہیں عجیب و غریب سی. تو پھر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اللہ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, تو پھر تو مزے کا داڑیاں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے اور نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. موج مستی جو جتنی کر سکتا ہے کرے, کیونکہ زندگی بہت تھوڑی ہے, اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے, مزے اڑانے چاہیے. عورتوں کو پردہ کرنے کی خواتین کو کوئی ضرورت نہیں ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے غیبت سے بچنے کی. ماں باپ کی انگریز کی طرح زندگی گزارے, ماں باپ بوڑھے ہوتے ہی وہ کہتے ہیں ٹینشن فری زندگی چاہیے مجھے, یہ بوڑھے ماں باپ کھانسنا واسنا گھر میں پسند نہیں ہے. کولڈ سینٹر بنایا بھائی ابا تھوڑے سے 50 سال کے, ایک دو کھانسی افورڈ کریں گے, تیسری کھانسی ہو گئی نا کولڈ سینٹر میں اتنا نہیں کھانستا ہوا, یہ کھانے بھی نہ لگ جائے گا. پھر انگریزوں والی زندگی اختیار کیجیے, پھر یہ عید بقرعید کی نماز کی بھی چھٹی کر دینی چاہیے, کیونکہ جب کچھ ہے ہی نہیں تو مر مرا کے ختم ہو جائیں گے, تو کیا ضرورت ہے اتنی ٹینشن پالنے کی. وہ اکبر الہ آبادی نے اپنے بچے کو شعر لکھ کے بھیجا تھا, وہ انگریزوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا, مسلمانوں کے کلچر سے دور ہونے لگا, تو اکبر الہ آبادی نے طنزیہ شعر لکھ کے بھیجے, چھوڑ لٹریچر اپنی ہسٹری کو بھول جا, شیخ و مسجد سے تعلق قطع کر اسکول جا, چھوڑ مولوی صاحب کیا ہوتے ہیں, مسجد کیا ہوتی ہے, مدرسہ کیا ہوتی ہے, چھوڑ مولوی صاحب تو اوٹ پٹانگ باتیں ہی کریں گے, بیٹھے کیا کریں گے, نماز پڑھو روزے رکھو زکات تو یہی کریں گے نا مولوی صاحب, تو چھوڑ ان ساری چیزوں کو, ٹینشن فری زندگی گزار, چھوڑ لٹریچر اپنی ہسٹری کو بھول جا, شیخ و مسجد سے تعلق قطع کر اسکول جا, چار دن کی زندگی ہے کوفت سے کیا فائدہ, کھا ڈبل روٹی کلر پی کر خوشی سے بھول جا. روٹی بھی نہیں کھا اس میں بھی ٹینشن, ہم روٹی کھاتے ہیں پراٹھے کھاتے ہیں یہ ٹینشن, ہم انگریز برگر کھاتا ہے یہ روٹی میں ٹینشن ہوتی ہے, چباتا ہے بیٹھ کے, صبح صبح پراٹھے چبا رہے بیٹھ کے, 15 منٹ لگتے ہیں کم از کم کھانے میں. انگریز کہتے کیا ضرورت ہے بھائی, اٹھاؤ برگر چلتے چلتے کھاؤ. تو وہ ہر لحاظ سے ٹینشن فری زندگی, تو وہ کہتے ہیں مشین چبائے گی برگر, مشین نے پہلے سے چبایا ہوا ہوتا ہے, اس کو صرف کھلانے کی دیر ہے, وہ چبا چبایا ہوتا ہے, منہ میں ڈالو آرام سے الگ میں اتر جاتا ہے. ہم نے اپنے دانتوں کو ٹینشن دی ہوئی ہے کہ وہ چباتے ہیں بیٹھ کے. تو ٹینشن فری زندگی اگر کوئی خدا ہی نہیں ہے, تو جو آدمی خدا کے وجود کا منکر ہے اس کی زندگی میں, اور جو خدا کے وجود کو ماننے والا ہے اس کی زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. اس لیے یہ سوال ہمارے لیے بہت ہی اہم ہے کہ یہ کائنات خود سے بنی ہے یا اس کو کسی نے بنایا ہے. اتنا اہم سوال ہے کہ شاید اس سے زیادہ اہم سوال ہماری زندگی میں کوئی بھی نہیں. دوسرا سوال, اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ کسی نے بنایا ہے, فوراً سوال ہوگا پھر کیوں بنایا ہے, بلکہ اس سے بھی پہلے کسی مقصد کے لیے بنایا ہے یا بے مقصد بنایا ہے. بعض دفعہ آدمی کوئی کام کرتا ہے نا, ویسی کوئی چیز بنا دی, آپ پوچھیں کیوں بنایا, وہ ویسی بنایا, کوئی وجہ ہو ویسی بنا دیا میں نے. تو سوال پیدا ہوتا ہے اس خالق کائنات نے اس کائنات اور ان انسانوں کو جو بنایا ہے, بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کی نہیں آ رہی, بنایا ہے جو اس کائنات کو تو کسی وجہ سے بنایا ہے, کسی حکمت سے کوئی مقصد تھا یا بے مقصد بنایا ہے, یہ بہت اہم سوال ہے. یہ سارے سوالات کے پہلے سوالات بتا دوں پھر جوابات انشاءاللہ میں قرآن سے دوں گا ان کے, اور ان کے دلائل جو قرآن نے دی ہیں. یہ بہت اہم سوال ہے, یہ سوال بھی اس لیے ضروری ہے کہ دنیا کی اکثر قومیں اللہ کے وجود کو تو مانتی ہیں لیکن وہ کہتی ہیں بس اللہ نے بنا دیا, اللہ کا ہم سے کوئی مطالبہ نہیں ہے, ویسے ہی بنا دیا اللہ نے. تو ان کی زندگی میں اور ہماری زندگی میں بہت فرق ہونا چاہیے. کہتے ہیں جب اللہ نے بنا کے ویسے ہی بنایا ہے, کوئی آخرت نہیں ہے, کچھ کوئی مقصد ہی نہیں ہے, تو پھر بھی وہی بات ہے کہ اللہ کا ماننا نہ ماننا برابر ہو گیا. تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی مقصد سے بنایا ہے تو پھر وہ مقصد ہے کیا, وہ مقصد بولے بھائی ہے کیا؟ یہ کتنے سوال ہو گئے, اس کائنات میں انسان کے لیے ان تین سوالوں کا جواب سب سے زیادہ اہم ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ انتہائی اہم سوال ہے. کسی نے بنایا ہے یا خود سے بنی ہے کائنات؟ اگر کسی نے بنایا ہے بے مقصد بنایا ہے کسی مقصد سے؟ اور اگر کوئی مقصد ہے تو وہ مقصد ہے کیا؟ آسانی سے یہ میں نے سوالات کا ساشا پیش کیا آپ کے سامنے, سمندر کو کوزے میں بند کرنے کی کوشش کی. اب ان سوالات کے جواب ہم فزکس کی کتابوں میں تلاش کرتے ہیں, مل جائیں گے آپ کو. آپ میں سے جتنے لوگ ہیں, کسی نے بی ایس سی کیا ہوگا, کسی نے ایم اے کیا ہوگا, کوئی ممکن ہے پی ایچ ڈی بھی کر کے بیٹھا ہو, اور کوئی ڈبل پی ایچ ڈی بھی کر کے بیٹھا ہو, تو کہیں کسی یونیورسٹی میں, امریکہ میں, جاپان میں, فرانس میں, چائنا میں, پاکستان میں, ہندوستان میں, کسی یونیورسٹی میں ان سوالات کو اٹھایا گیا؟ اٹھایا ہی نہیں گیا تو جوابات پہ بحث کہاں سے ہوگی؟ یہ سوالات اس خدا نے اٹھائے ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا, ہم سے کیے ہیں, اور کہا ہے کہ تم اس کا جواب دو, تمہیں نہیں آتا تو میں دوں گا. پھر سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہا اس کا جواب دو, اور اگر نہیں آتا تو پھر میں جو جواب دوں گا, اور میں اس جواب کے صحیح ہونے کے جو دلائل لوں گا, ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین, پھر اپنے دلائل لے کر آؤ اور ایسے دلیل پیش کرو جیسے ہم نے دلیل پیش کی اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. تو پہلا سوال کیا ہے, یہ کائنات خود سے بنی ہے یا اس کو کسی نے بنایا ہے؟ اس کا قرآن نے دو لفظوں میں جواب دیا ہے, ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. تین ہی احتمال ہو سکتے ہیں, یا تو ہم نے بنایا اس کو, یا خود سے بنی, یا کسی تیسری طاقت نے بنایا. تیسرے کے علاوہ کوئی چوتھا احتمال ہو سکتا ہے بھائی؟ تو قرآن نے سوال کیے کہ یہ دو احتمال پہ خود ہی غور کر لو تو ان کا جواب تمہیں آ جائے گا. ہم خلقوا من غیر شیء, خود سے بن گئے, یا خود اپنے آپ کو بنایا. خود تو ہم نے اپنے آپ کو بنایا نہیں ہے, کیونکہ جب بنانے کے لیے پہلے وجود تو ضروری ہے نا, تھے ہی نہیں تو بناتے کیسے؟ تو یقیناً ہمیں تو یا تو خود سے بنے ہیں یا کسی نے بنایا ہے. اب خود سے بنے ہیں, امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسیا وجعل بین البحرین حاجزا امن خلق السماوات والارض. وہ جو کافر کہتے تھے نا, ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یهلکنا الا الدهر, یہ ہماری دنیاوی زندگی زمانے کے تصرفات ہیں, کوئی بنانے والا نہیں ہے, کوئی متصرف نہیں ہے. تو اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ اپنی قدرت کے دلائل دے کے اس سوال کا جواب دیا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ اتنی عجیب و غریب کائنات خود سے بنی ہو. کہیں دودھ کی مثال دی, کہیں شہد کی مثال دی, کہیں آسمان کی مثال دی, کہیں زمین کی مثال دی. ان اللہ کی مثالوں سے پہلے میں ایک اور آسان اور سادہ مثال دیتا ہوں. دیکھیے کہ ہم اس کائنات میں دیکھتے ہیں کہ کسی چیز کی صفت کو تبدیل کرنے کے لیے, ایک چیز موجود ہے, آپ نے اس موجود شے کی صرف صفت کو تبدیل کرنا ہے, اس کے لیے کوئی مبدل ہونا, کوئی محرک ہونا ضروری ہے. مثال کے طور پر ایک پنکھا ہے, رکا ہوا ہے, تو اس کی صفت کیا ہے؟ ساکن ہے. اب آپ اس کو گھمانا چاہتے ہیں, متحرک کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے کوئی طاقت ہوگی نا جو اس کو گھمائے گی. یا تو ہوا چلے گی, ہوا اس کو گھما دے گی, یا بجلی گھما دے گی, یا آپ اپنے ہاتھ سے گھما دیں گے, جیسے کہ آج کل ہم ہاتھوں سے ہی گھما رہے ہیں, بجلی بجلی تو مل نہیں رہی ہمیں. تو کوئی نہ کوئی گھمانے والا ہوگا, تبھی تو ہم کے ای ایس سی کو بدعائیں دیتے ہیں کہ بھائی جو گھمانے والے تھے وہ خود گھومے ہوئے ہیں. آج کل وہ ہر چیز گھوم رہی ہے, پنکھا نہیں گھوم رہا. ہمیں پتا یہ خود نہیں گھومتا. پنکھے کو برا بلا نہیں کہتے, کہ یہ سیوالے کو برا بلا کہتے ہیں کہ بھائی وہ ہیں گھوم, وہ جب تک نہیں گھمائیں گے اس کو, جتنا مرضی سمجھاتے رہو یہ خود سے نہیں گھومے گا. تو اب آپ سوچئے, ایک چیز جو موجود ہے اس میں صرف اتنی تبدیلی کرنی ہے کہ اس کی ایک صفت کو تبدیل کرنا ہے, تو مادہ اپنی صفت خود سے تبدیل نہیں کر سکتا, تو مادہ اپنے آپ کو پیدا کیسے کر سکتا ہے خود سے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کے لیے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ میٹر اور پیدا ہو جائے وہ؟ تو مادہ خود سے قطعاً پیدا نہیں ہو سکتا. آج تک ایک چیز ہمارے سامنے خود سے نہیں پیدا ہوئی ہے, تو کیسے یہ پوری کائنات پیدا ہو گئی؟ پھر دوسری بات یہ, آپ فرض کر لیں کہ اتفاق سے پیدا ہو گئی, تو اگر ایک چیز پیدا ہو بھی جائے تو اس میں جو انتظام ہے نا, مینجمنٹ, آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادارہ بڑے طریقے سے چل رہا ہے, اسکول ہے بڑے طریقے سے چل رہا ہے, اس میں سارے ٹیچر وقت پہ آ رہے ہیں, تنخواہیں وقت پہ مل رہی ہیں, بچے اپنی اپنی اپنے اپنے ڈیسک پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اس کا مطلب ہے کسی نے یہ نظام بنایا, یہ باقاعدہ کوئی مینیجر ہے, کوئی مینجمنٹ ہے اس ادارے کی جو اس کو چلا رہی ہے. خود سے نہیں ہو سکتا یہ کہ بچے اپنے ٹھا کر کے اپنی کرسی. اس کو ایک عالم نے بڑی پیاری مثال دی کہ ایک سائنسدان ہے, آج کل جو سائنسدانوں میں بگ بیگ کا نظریہ ہے, وہ بگ بیگ ہے کیا نظریہ, ایک دم بگ بیگ تھیوری جو ہے کہ کائنات دھماکے سے پھٹی ہے, ایک دھماکہ ہوا تھا اور جس سے سورج چاند ستارے ٹوٹ کے علیحدہ ہوئے, پھر زمین سورج سے ٹوٹی, پھر چاند زمین سے ٹوٹا, تو جو جس سے ٹوٹا وہ اسی کے گرد گھومنا شروع ہو گیا. یہ آج کل سائنسدانوں میں کائنات کی پیدائش کا سب سے مقبول ترین نظریہ ہے. تو اس پہ سائنسدان نے اعتراض یہ کیا ہے, اعتراض کیا بلکہ سوال کیا ہے اس پہ کہ بھائی یہ جو دھماکہ ہوا ہے اور دھماکے سے یقیناً چیزیں پھٹتی ہیں, اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے, تو یہ جو پوری کائنات ہے نا, سورج چاند ستارے سیارے, یہ سب ایک جسم تھے, ایک دھماکے سے پھٹ کے علیحدہ ہوئے ہیں. اس نے کہا یہ کتنا زبردست خوبصورت منظم دھماکہ تھا جو اتنی اسپیڈ سے ہوا ہے کہ اتنے تناسب سے ہو. دیکھیں دھماکہ زیادہ زور سے ہو تو چیزیں ایک دوسرے سے زیادہ دور ہو جائیں گی اور ایک دوسرے کی جو کشش کی رینج ہے اس سے باہر نکل جائیں گی, اور کم رفتار سے ہو نا دھماکہ تو چیزیں تھوڑا تھوڑا ایک دوسرے سے دور ہوں گی, زیادہ ایک دوسرے سے دور نہیں ہوگی بلکہ ایک دوسرے کی کشش کی رینج میں رہیں گی اور دوبارہ پھر ٹکرا جائیں گی آپس میں. ایسا ہے یا نہیں, مقناطیس ہے, دو مقناطیس رکھے ہوئے ہیں چپکے ہوئے ایک دوسرے سے, زور سے دھماکہ ہوا تو وہ مقناطیس کیا ہوں گے, یا تو دھاڑ کر کے اتنا دور چلے جائیں گے کہ اب دوبارہ نہیں چپکیں گے, یا اتنا ہلکا دھماکہ ہوگا کہ قریب ہوں گے اور ایک دوسرے کی رینج میں ہوں گے لہٰذا دوبارہ چپک جائیں گے, ایسا ہی ہوتا ہے نا. لیکن اس نے کہا یہ کیسا عجیب و غریب منظم دھماکہ تھا کہ جب یہ ہوا ہے تو سورج سے زمین ٹوٹ کے اتنا دور گئی ہے کہ نہ تو زمین سورج کی رینج سے باہر نکل گئی کہ اب چلتی چلی آ رہی ہے کہ دھماکے کے اثرات جاتی چلی آ رہی ہے, اور نہ اتنا قریب ہے کہ سورج سے دوبارہ جا کے ٹکرا جائے, ایک مدار پہ گئی اور پھر دوسرا دھماکہ ہوا جس نے اس کو سورج کے گرد ایک رفتار سے گھما دیا اور گھومے چلی جا رہی ہے, پھر یہ دوسرا ایسا دھماکہ ہوا جس نے زمین کو 23 ڈگری جھکا دیا اور زمین اپنے محور کے گرد گھوم رہی ہے, اور اس 23 ڈگری سے موسم بن رہے ہیں, سردی گرمی خزاں بہار, دن رات کا نظام وجود میں آ رہا ہے جو انسان کے لیے بہت ہی ضروری ہے. سمجھ میرے خیال نہیں آ رہی بات, دھماکہ کتنا ہوشیار ہے, ایسا طریقے سے ٹیکنیکل طریقے سے ہو رہا ہے, نہ زیادہ تیز نہ ہلکا, پھر سورج سے دوسرے ستارے جو ٹوٹ کے علیحدہ ہوئے ان کو مزید دور کر دیا گیا کیونکہ وہ دوبارہ سورج سے ٹکراتے تو پھر سورج نے ہماری ایسی کی تیسی کر دینی تھی. سورج تو کسی سے, سورج سے دشمنی تو کوئی افورڈ ہی نہیں کر سکتا, سورج ہے بھائی وہ آگ کا گولا ہے. پھر وہ دھماکے نے چاند کو زمین سے توڑ کے علیحدہ کیا, تو ایسا توڑ کے علیحدہ کیا ہے کہ جیسے زمین سورج سے ٹوٹ کے ہوئی تھی نا, ایک مقام پہ جا کے رک کے پھر گھومنا شروع کر دیا, تو پھر چاند بھی زمین سے ٹوٹ کے علیحدہ ہوا, اتنا دور بھی نہیں جا رہا کہ زمین کی رینج سے باہر نکل جائے, نہ ہمیں محرم کا پتہ چلے, نہ سفر کا, نہ پشاور کے اختلافات ہمارے سامنے آئے, ایک دن پہلے نظر آیا دو دن پہلے. اگر چاند دور چلا جاتا تو پھر پشاور کو دنیا میں کون جاتی کہ پشاور بھی ہے پاکستان ہے بھائی, پتہ چلتا کہ پشاور نام کا بھی کوئی شہر ہے, چاند سے تو پتہ چلتا ہے کہ وہاں دو دن پہلے ہو گیا, یہاں ایک دن, اس سے پتہ چلتا ہے دنیا, پوری دنیا کو پتہ چلتا ہے پشاور بھی ہے دنیا میں. تو یہ دھماکے کو اتنا سمجھ کہاں سے آئی کہ چاند زمین سے ٹوٹ کے ایک خاص رفتار پہ جا کے رک گیا اور اس نے وہی کام کرنا شروع کر دیا جو زمین سورج کی جو سیوا کر رہی ہے نا, زمین طواف کر رہی ہے سورج کا, ایسے چاند نے زمین کا طواف کرنا شروع کر دیا اور اتنے خوبصورت انداز سے اس کی منزلیں طے ہو گئیں. لَلشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ. اللہ فرماتے ہیں دیکھو اس چاند کی ہم نے منزلیں طے کی ہیں, یہ دھماکہ یا تو اتنا ہوشیار دھماکہ نہیں ہو سکتا, یہ دھماکہ یا تو ہوا ہی نہیں ہے, یہ سائنسدانوں کی فضول باتیں ہیں, اور اگر ہوا ہے تو خود نہیں ہوا, ہم نے کیا اتنا منظم دھماکہ. کیونکہ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ, چاند کی ایسی منزلیں طے کر دینا, حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ, کہ سمٹتا سمٹتا کھجور کی خشک ٹہنی کی طرح پتلا ہو جاتا ہے اور پھر چوڑا ہوتے ہوتے چودھویں کے چاند کی طرح چمکنا شروع کر دیتا ہے. لاکھوں سال گزر گئے چاند کا یہ نظام تبدیل نہیں ہو رہا. لشمس یم بغی لہا ان تدرک القمر وللیل سابق النہار, آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دونوں ایک ٹریک پر آ کے ٹکرا گئے ہوں. ٹرینیں جاپانوں کے سائنسدانوں کی بنائی ہوئی ٹرینیں ٹکرا جاتی ہیں, واقعات ہوتے ہیں جس کو چلانے والے بڑے بہترین سائنسدان اور اس کی مینجمنٹ کا بڑا بہترین نظام, پھر بھی اتنے ذہین سائنسدانوں کی ٹریک پہ چلائی ہوئی ٹرینوں کے حادثے ہو جاتے ہیں. مگر یہ کیسا خوبصورت دھماکہ تھا جس نے اتنے منظم انداز سے چاند کو زمین کے گرد گھمایا اور زمین کو سورج کے گرد گھمایا کہ لشمس یم بغی لہا ان تدرک القمر. قرآن کے الفاظ کتنے عجیب ہیں. سورج کی یہ مجال نہیں ہے کہ وہ چاند سے ٹکرا جائے. سورج اس کا تصور نہیں کر سکتا کہ وہ چاند سے ٹکرا جائے. وللیل سابق النہار, اور دن اور رات کے بنائے ہوئے نظام میں ذرہ برابر تبدیلی ہو نہیں سکتی. کل فی فلک یسبحون, کیونکہ ان کو جس ٹریک پر چلایا گیا ہے نا, تو یہ جاپان کے سائنسدان نہیں ہیں جنہوں نے ان کو ایک ٹریک پہ چلا دیا. ذالک تقدیر العزیز العلیم, یہ بڑا زبردست غالب بادشاہ ہے جو ہر چیز کو جانتا ہے, اس کا یہ اندازہ ہے, یہ اس کی مینجمنٹ ہے جس نے چیزوں کو فی فلکی یسبحون ہر ایک کو اپنے دائرے میں تیرا دیا ہے. تیرتے چلے جا رہے ہیں, لاکھوں سالوں سے تیرتے چلے جا رہے ہیں. تو بھائی مادہ اپنے آپ کو خود سے مینج بولو بھائی نہیں کر سکتے. دھماکے سے اگر چیزیں مینج ہونا شروع ہو جائیں نا, تو اس کی ایک ایسی مثال ہے جیسے آپ ایک کالج میں گئے, آپ نے دیکھا کہ پروفیسر صاحب اپنی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہی سلیقے کے اسکول اسی قسم کے ہوتے ہیں, ورنہ گورنمنٹ کے اسکولوں میں پروفیسر کی کرسی پہ پروفیسر کے علاوہ سب لوگ آ کے بیٹھتے ہیں. ٹیچر کی کرسی پہ ہر ایک آ کے بیٹھتا ہے سوائے ٹیچر کے. یہ وہ اسکول ہوتا ہے جس کا کوئی مینیجر نہ ہو یا ہو لیکن گھر بیٹھے تنخواہ لیتا ہو. میں اس اسکول کی بات کر رہا ہوں جو ہمارے ملک میں نہیں پائے جاتے, یعنی جن میں سب چیزیں اپنی اپنی, پرنسپل صاحب اپنی جگہ پہ بیٹھتے ہیں, آپ نے دیکھا تپاہیاں رکھی ہوئی ہیں اور ہر چیز وقت ہے یا جلدی سے سمٹ. اچھا مختصر کر رہا ہوں انشاءاللہ. تو اب آپ نے کیا دیکھا, جب اسکول جا کے آپ نے دیکھا تو آپ نے دیکھا ہر چیز بڑی سلیقے سے سارا نظام چل رہا ہے بھائی, واش روم بھی ہے, باتھ روم بھی ہے, سب چیزیں ہیں, طلبہ کی اسٹوڈنٹس کی ضرورت کا سب انتظام ہے, کینٹین بھی ہے, طلبہ کو چائے وائے پینی ہوتی ہے اس کے لیے ضرورت کی ساری چیزیں موجود ہیں. اب آپ نے وہاں کسی سے پوچھا بھائی یہ اسکول کیسے وجود میں آیا, تو وہ جواب دیتا بھائی ایک میٹیریل خام مال پڑا ہوا تھا, سریا وریا لوہا ہوا, کچھ بچے بیٹھے ہوئے تھے, کچھ درخت کی لکڑیاں تھیں اور یہ ساری چیزیں تھیں, کچھ پلاسٹک کی چیزیں تھیں, ایک زوردار بم پھٹایا اور ایسے طریقے سے وہ بم پھٹا ہے کہ بس کیا بات, پوچھو ہی کیسے پھٹا بھائی. وہ جب پھٹا ہے نا تو ہوا یہ ہے کہ درخت کی جو لکڑیاں تھیں وہ پھٹے آپس میں ٹھا ٹھا کر کے جڑنا شروع ہو گئے, ہلی چیزیں جڑنا, لوہا جو تھا نا وہ کٹا ٹوٹا, اس کی کیلے بنی اور ایک دوسرے میں گھسنا شروع ہو گئے. اور پھر قصہ مختصر یہ, اس طرح سے بڑا ایک اور دھماکہ ہوا جس سے وہ ساری تپاہیاں بننا شروع ہو گئیں, پھر ایک دھماکہ ہوا اس سے یہ ساری چیزیں اڑ اڑ کے کلاس روم میں چلی گئیں. آخر میں پرنسپل صاحب اور طلبہ رہ گئے تو ان کے لیے ایک اور اسپیشل دھماکہ آرڈر پہ کروایا گیا, تاکہ پھر وہ پرنسپل صاحب دھاڑ کر کے اڑے اپنی چیئر پہ جا کے بیٹھے اور دھاڑ کر کے ایک ایک اسٹوڈنٹ اپنے ڈیسک اور تپاہی پہ آ کے ٹھا ٹھا کر کے بیٹھنا شروع ہو گئی. آپ کہیں گے بھائی سمجھ نہیں آیا, زیادہ ہو گئی ہے, یہ کیسے ممکن کہ بھائی ہوا اس قسم کا ہے, ایسا ہوا ہے ماننا پڑے گا, کیونکہ جاپان کے سائنسدانوں نے یہ بات کہی ہے. معمولی وہ بم جاپان کے سائنسدانوں نے پھاڑا تھا, ایسے نہیں کہ ایسی کسی نے پھاڑ دیا ہو, بڑا ذہین بم تھا وہ. آپ کہیں گے بھائی دو اینٹیں بھی نہیں لگ سکتی آپس میں, بم اور دھماکوں کا کام چیزوں کو بکھیرنا تو ہے سنوارنا نہیں ہے. بم جہاں پھٹتا ہے جو زندہ بچ کے نکلتے ہیں, کیا سنورے ہوئے ہوتے ہیں, وہ عجیب سے چین بوت بنے ہوئے ہوتے ہیں, پہچان میں نہیں آتی. ایک صاحب کہیں بم دھماکہ ہوا بچ کے نکلے تو ان کا کوئی مذاق اڑایا, کہہ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے مریخ سے آ رہا ہے, اس زمین کا نہیں, بال بال اڑ گئے عجیب. تو چیزوں کو بکھیرنا ہے, مینجمنٹ جہاں ہوگی نا انتظام ہوگا, انتظام بارشوں کا نظام, کیسا خدا نے نظام بنایا. بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کی چھاتیوں میں, اللہ دودھ پیدا کر دیتے ہیں, ماں پہلے روٹی کھاتی تھی, خون بنتا ہے اور وہی ساری چیزیں بنتی ہیں جو ہر انسان کی بنتی ہیں. یہ کیا بات ہے, بچے کی ولادت کا وقت آیا, اب روٹی کھائے گی تو دودھ پیدا ہوگا اس سے. یہ دودھ کو کس نے بتا دیا, روٹی کو کس نے بتا دیا کہ بھائی اب تو نے دودھ بھی پیدا کرنا ہے؟ یہ کیا خود سے ہو رہا ہے؟ کیسا رہا نظام؟ یہ ممکن ہے؟ عقل ماتم کرنے کو دل نہیں چاہتے ایسی باتوں پہ. روٹی کو کس نے پر اللہ نے جانوروں کی مثال دیا, ان لکم فی الانعام العبرہ, فرمائیں ان چوپایوں کو دیکھو جو ان سے تم 10-10-20-20 کلو ایک ایک بھینس سے دودھ نکالتے ہو. نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین, سوکھا چارہ کھلاتے ہو. سوکھا چارہ, یہ سوکھا, اگر دودھ کی دودھ نکالنا ہو اس کے لیے گائے کو بادام کھلانے پڑتے تو عقل تو مان لیتی کہ بھائی بادام ہے تو دودھ ہی نکلے گا اس سے. لیکن پھر ہم کہتے ہیں یا اللہ یہ دودھ پینے سے بہتر نہیں, ہم بادام خود کھا لیں, اتنا مہنگا پڑتا. اللہ نے انسان کو چونکہ دودھ پلانا ہے, دودھ انسان کی ضرورت ہے, تو سوکھا چارہ کھلایا. آپ اس سوکھے چارے کو کسی لیبورٹری میں لے جائیں اور رگڑ کے تیل کا ایک قطرہ نکالنے کی کوشش کریں, کسی جاپان کے سائنسدان سے بولے اس میں سے تیل نکال کے دکھا دو, وہ کہے گا تیل کے علاوہ سب کچھ نکال سکتا ہوں, چکنائی کے علاوہ اس میں سب کچھ موجود ہے. تبھی جو بلڈ پریشر یا چکنائی کے مریض ہوتے ہیں ان کو ڈاکٹر گھاس کھانے کا یعنی سبزیاں کھانے کا مشورہ دیتے ہیں, وہ بھی گھاس ہی جیسی ہوتی ہے کیونکہ اس میں کولیسٹرول نہیں ہے, چکنائی نہیں ہے. اللہ بھینس کو یہی سوکھا چارہ کھلاتے ہیں, ٹھیک ہے تم بھی نکال سکتے میں نکالوں گا. یہ کیا دھماکے نے سوکھے چارے کو یہ چیزیں سکھائی تھی؟ اس میں یہ بھینس میں جو ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہوئے ہیں, پروگرامنگ ہوئی ہے, باقاعدہ سافٹ ویئر انسٹال کیے گئے بھینس کے اندر کہ بھائی سوکھا چارہ کھائے گی, اس سوکھے چارے سے رگڑ کے ایک قطرہ نہیں نکال سکتے. لیکن جب یہ بھینس کو کھلاؤ, اللہ فرماتے ہیں تین چیزیں بناتا ہوں, ان تینوں میں سے تم ایک بھی نہیں بنا سکتے. تین چیزیں بناتا ہوں, من بین فرث بدم, گوبر بنتا ہے, اس گوبر کا کام ہے زمین کی طاقت اور توانائی کو بحال کرنا تاکہ جو سوکھا چارہ زمین سے نکلا ہے وہ دوبارہ بھی نکلتا رہے, ایندھن کا انتظام بھی کر دیا اس نے. وہ دم, دوسری چیز خون بنتی ہے سوکھے چارے سے, بلڈ بنتا ہے, اس بلڈ کا کام ہے یہ جو جس مشینری میں سافٹ ویئر انسٹال کیا ہے نا دودھ بنانے کا, اس مشینری کو بھی تو توانائی چاہیے, جیسے کمپیوٹر میں سافٹ ویئر ہوتے ہیں تو بجلی چاہیے اس کو, تو اس مشینری کو جو توانائی چاہیے وہ خون ہے, وہ توانائی تو اسی سوکھے چارے سے خون بنے گا. دونوں کتنی عجیب چیز, فرمایا من بین فرث ودم, اور اسی سوکھے چارے اور اسی خون اور گوبر کے درمیان سے تمہارے لیے لبنن خالصن ایسا دودھ پیدا کرتا ہوں, خالصن جس میں نہ گوبر کی بدبو نہ خون کی بدبو, نہ گوبر کی رنگت نہ خون کی رنگت, یہ تو اس کا رنگ ہوتا ہے. اور مزہ کیسا ہے, سائغا للشاربین, پینے والوں کے حلق میں پھسلتا چلا جاتا ہے, اتنا لذیذ. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون, اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں. اس نشانی میں, اس علامت میں ان کو اس سوال کا جواب ملے گا کہ یہ خود سے نہیں ہو رہا, یہ سافٹ ویئر کسی ایسی طاقت نے انسٹال کی ہیں جو ہمارا رب ہے, جو ہمارا خدا ہے. بھینس اتنی ذہین نہیں ہو سکتی جو یہ ساری چیزیں خود سمجھ جائے, سوکھا چارے میں اتنی عقل نہیں ہے اور نہ کھاد اور مٹی میں اتنی عقل ہے, یہ سارا کسی کا نظام ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم, کسی کا بنایا ہوا نظام. وقت چونکہ زیادہ ہو گیا ہے تو فی الحال اسی سوال کے جواب پہ اپنے بیان کو میں ختم کرتا ہوں. ایسے مزید سوالات ہیں جس کا قرآن نے مضبوط دلائل کے ساتھ جواب دیا, تو میرے بھائی یہ بیسک انسان کے لیے یہ معلومات ضروری ہیں جن کا قرآن ہمیں جواب دیتا ہے, اور اسی وجہ سے اللہ اس کی حفاظت کا وعدہ کر رہا ہے تاکہ قیامت کے دن خدا کے وجود کے منکر یہ نہ کہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, اور جو لوگ اللہ کو مانتے ہیں اللہ کے نظام کو نہیں مانتے وہ یہ نہ کہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. اس لیے اللہ نے اس کا وعدہ کیا, ان دلائل سے پھر اللہ نے قرآن میں احکام دے دیے, یہ کرو یہ نہیں کرو, عورت کو حکم دیا پردہ کرے, لا یبدین زینتہن الا لبعولتہن او آبائہن, محرم رشتہ داروں کے نام بتائے, ان رشتہ داروں کے سامنے زینت ظاہر کر سکتی ہے, اس کے علاوہ ساری دنیا کے مرد نامحرم ان کے سامنے نہیں آ سکتی. جو عورت کہے گی کہ کوئی خدا ہے پیدا کرنے والا, اس کا بنایا ہوا نظام ہے, ان باتوں کو مانے گی کہے گی بھائی پھر ماننا پڑے گا اس کی بات پھر مجھے ماننی پڑے گی. اسی طرح اللہ نے مردوں کو حکام دے دی, حلال کھاؤ, نماز کی پابندی ہے, والدین کی فرما برداری ہے, ولا تقل لهما اف, انگریز تو اولڈ سینٹر میں داخل کرے گا جان چھڑائے گا, مسلمان یہ کام نہیں کر سکتا. مسلمان کو اللہ کہہ رہے ہیں جب ماں باپ میں سے کوئی بوڑھا ہو جائے اف کرنے کی اجازت نہیں ہے, اف وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے کھڑے ہونے کے اسٹائل، ماں باپ کے سامنے جب کھڑے ہونا تو کھڑے ہونے کے انداز سے پتہ چل جائے کہ باپ کون ہے بیٹا کون ہے. آج ایسے کھڑے ہوتے ہیں کہ لوگ بیٹے کو باپ سمجھ رہے ہوتے ہیں، باپ کو بیٹا سمجھ رہے ہوتے ہیں، ایسے تکبر سے باپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ کھڑا جناح الذل من الرحمہ، ذلت سے اپنے بازوؤں کو جھکانا ہے باپ کے سامنے، پتہ چلے یہ بیٹا ہے یہ باپ ہے. اگر اللہ پر، وجود پر یقین ہوگا، اللہ کے قانون پر یقین ہوگا تو پھر اس حکم پر بھی عمل کرنا پڑے گا. کیا خیال ہے؟ کرنا پڑے گا. تو یہ شریعت کے جو سارے احکام ہیں نا، ان احکام پہ جب ہی چلا جائے گا جب ان سوالات کے جواب آپ کے ذہن میں ہوں گے اور آپ کے نظریات درست ہوں گے. نظریہ ہی غلط ہے اور یہ سیاسی بات، یہ جنت جہنم کو لوگ سمجھتے ہیں سیاسی. ایک چھوٹا سا لطیفہ سنا کے، ایک عبرت کا لطیفہ ہے، وہ صرف لطیفہ برائے لطیفہ، اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں. یہ جو اللہ نے قرآن میں، بھائی اجازت ہے ایک چھوٹی سی بات کرنے کی؟ جی کیا کہہ رہے ہیں؟ چھوٹی سی بات ہے، بس وہ کر کے بات ختم کرتا ہوں. مجھے انہوں نے کہا تھا 30 منٹ کا بیان کرنا ہے، تو میں نے ان سے کہا 30 منٹ میں تو داڑھ بھی گیلی نہیں ہوتی. 30 منٹ تو ہمیں بیان شروع کرتے کرتے لگ جاتے ہیں، جیسے سمیٹے 30 منٹ میں بات. تو یہ جو ہم کہتے ہیں نا، یہ جو جنت جہنم کے اللہ نے وعدے کیے ہیں قرآن میں جگہ جگہ، میری اطاعت کرو گی، عورت پردہ کرے گی، مرد عورت شوہر کی اطاعت کرے گی، شوہر کی فرما برداری کرے گی، ماں باپ کی اطاعت کرے گی، حرام سے بچے گی، اور جو ہے اپنی زینت کو اپنے زوج شوہر کے سوا کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرے گی. بہت سارے احکامات ہیں. اس سے عورتیں کہتی کیا ملے گا بھائی؟ تو مولوی صاحب کہتے ہیں ثواب ملے گا، اس سے ثواب ملے گا. یہی عورت ثواب کیا ہوتا ہے بھائی؟ اگر کوئی کہنا بھائی آپ یہ کام کریں آپ کو 10 روپے ملیں گے، آدمی کہتے چلو کچھ تو ملے گا نا، 10 روپے کا نسوار ہی آ جائے گی، گٹکا آ جائے گا، پان آ جائے گا، کچھ تو آئے گا. لیکن مولوی صاحبان جتنے شریعت کے احکام اتنے مشکل مشکل، اور ملنے کو کیا مل رہا ہے جی؟ ثواب مل رہا ہے. اب مرد کو کہا جاتا ہے داڑھی رکھو، آدمی کہتا ہے بھائی جوانی میں داڑھی رکھوں گا، جتنی گرل فرینڈس ہیں ساری بھاگ جائیں گی، اور دفتر میں لوگ ملا ملا کہیں گے. مولوی صاحب ٹھیک ہے، میں مجاہدہ کرنے کے لیے تیار ہوں، ملے گا کیا؟ بہت ثواب ملے گا یار، ثواب 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 ہے تو کچھ بھی. تو 50 روپے ہی دے دیں، 10 روپے دے دیں، تو تنخواہ میں اضافہ ہو جائے. تو اللہ تو ثواب کی بات کرتے ہیں قرآن، نماز پڑھو گے ثواب ملے گا، عورت پردہ کرے گی ثواب ملے گا، بد نظری سے بچو گے، زنا شراب سے بچو گے ثواب ملے گا. اور پھر ہر ایک کے ثواب الگ ہیں، یہ ملے گا جنت میں، جنت میں حوریں ہیں، جنت میں شراب ہے، جنت میں دودھ کی نہریں ہیں، اور جنت میں جو ہے قطوف ہوا دانیاں، پھلوں سے لدے ہوئے درخت ہیں، ایسے لدے ہوئے کہ ان کے پھل زمین کو پہنچے ہوئے ہیں، اور جو ہے نا وہ ٹہنیاں زمین کو چھو رہی ہیں. لحم طیر مما یشتہون، جو جس پرندے کا گوشت کھانا چاہو گے کھاؤ گے. لا یمسونا فیہا نصب وما یمس ولا یمسونا فیہا لغوب، تھکاوٹ نہیں ہے، ایسی جوانی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی. موت کو موت آ جائے گی، تمہیں موت نہیں آئے گی، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی چہرے روشن کر دیے جائیں گے. تو آج مسلمان یہ سوچتا ہے کہ ایسا نہ ہو میں اتنی قربانیاں دوں بعد میں کچھ بھی نہ نکلے. تھوڑا تھوڑا یقین بھی ہوتا ہے، ہو سکتا ہے مل بھی جائے، اور ہو سکتا ہے اللہ نے جو نافرمانوں سے جہنم کی آگ کے وعدے کیے ممکن ہے وہ صحیح بھی ہوں، امکان تو ہے نا بہرحال. لیکن یہ بھی ہے کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے ایسی سیاسی باتیں ہوں. تو وہ جو کیا کرتا ہے مسلمان، پھر تھوڑا تھوڑا دین پہ چلتا ہے، کہ تھوڑا سا چلتے بھی رہو، اس پیر میں کچھ نمازیں بھی رکھو، تاکہ اتفاق سے اگر جنت جہنم برق نکلی تو اس پیر میں کچھ نمازیں ومازیں روزے ووزے ہونے چاہیے. تو وہ دین پہ چلتا تو ہے مگر پورا نہیں چلتا، تھوڑا تھوڑا. گناہگار سے گناہگار آدمی بھی کچھ نہ کچھ اسلام کے احکام پہ عمل کرتا ہی ہے، تاکہ تھوڑا سا رشتہ رہے، تاکہ آخرت میں یہ سب چیزیں سچی مچی کی نکل آئیں نا، پھر چوڑے میں پھنس جائیں گے. اس لیے چوڑے میں نہ پھنسے، تھوڑے سے پتلے میں پھنس جائیں، لیکن کچھ نہ کچھ رکھو. ایمان کامل نہیں ہے، یقین نہیں ہے، تو وہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم جیسے سیاسی لوگوں کے وعدے سنتے ہیں نا، نعرے مجھے ووٹ دے میں یہ کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، بعد میں کرتے کراتے کچھ بھی نہیں ہے. ابھی دیکھو مسلم لیگ کی حکومت آئی ہے، اتنے وعدے، بجلی پر سب سے پہلے قابو، آتے ہی سب سے پہلے بجلی کا بل مہنگا کر دیا، ریٹ بڑھا دیے. تو لوگ ڈر جاتے ہیں بھائی. تو سیاسی لوگ وعدے کرتے ہیں نا، ان کا مقصد وعدے پورے کرنا ہوتا نہیں ہے، ووٹ لینا ہوتا ہے. تو ایک سیاسی مولوی صاحب تھے، وہ تقریر کر رہے تھے کہ حضرات آپ مجھے ووٹ دیں میں یہ کر دوں گا، मैं ये कर दूंगा, मैं ये बना दूंगा, मैं दो स्कूल बनाऊंगा लड़कियों के लिए अलहदा, लड़कों के लिए अलहदा, दो हॉस्पिटल बनाऊंगा मर्दों के लिए अलहदा औरतों के लिए, बनाने बनाने नहीं, फिलहाल वोट आए बाकी बाद में देखा जाएगा, आप मुझे वोट दे, मैं दो हॉस्पिटल बनाऊंगा मर्दों के लिए अलहदा औरतों के लिए अलहदा। किसी ने कहा मौली साहब हमारे यहाँ मेटर्निटी होम नहीं है, वोट तो दे मैं दो बनाऊंगा औरतों के लिए अलहदा मर्दों के लिए अलहदा। वो ये देख ही नहीं रहे भाई इसका मतलब क्या है, मतलब जाए बाहर, फिलहाल वोट चाहिए मैं दो बना दूंगा मर्दों के लिए अलहदा खवातीन के लिए अलहदा। तो हम ये इस किस्म के झूठे नारे सुन सुन के हमें ये वहम होता है कि अल्लाह ना करे कहीं ये मौलवी साहबान की जो बातें हैं जन्नत मिलेगी, ये ऐसा तो नहीं कि लोग मौलवियों से जुड़े रहे बस थोड़ा सा, बाद में पता चला कुछ भी नहीं है, तो भाई ऐसा नहीं। वमन असदकु मिन अल्लाह क़ीला, अल्लाह ने जन्नत के वजूद पर दलाइल दी है कुरान में, ये तो मैंने अभी एक दलील दी ना, कितनी मजबूत अल्लाह ने अपने वजूद की दलील दी है, बाकी दलाइल भी इतने मजबूत हैं। तो अपने ईमान को पक्का करें, यकीन करें, या अय्युहन नास इन वअदल्लाहु हक्कुन, ऐ लोगों अल्लाह ने जो मौत के बाद की जिंदगी के वादे किए हैं वो सच्चे हैं। फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गुरूर, तुम्हें दुनिया की जिंदगी और तुम्हें शैतान हरगिज उससे गाफिल न कर दे, धोखे में न डाल। अल्लाह ताला हम सब के ईमान को मजबूत फरमाए और कुरान जो अल्लाह ने हमें ये नेमत दी है इस नेमत की कदर की तौफीक अता फरमाए और इसकी जो बुनियादी तालीमात हैं उन तालीमात पे हमें अल्लाह कामिल ईमान नसीब फरमाए। यही कुरान की दावत है और यही तरावी की भी यही दावत है।
الحمدللہ رب العالمین ولا عقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسوله الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ جو کچھ کہا سنا اسے اپنے دربار میں قبول فرما، اے اللہ جن لوگوں نے یہاں تراویح کی نماز میں شرکت کی اے اللہ اپنے فضل سے ان کے اس عمل کو قبول فرما، اے اللہ جن حافظ صاحب نے یہاں قرآن کی تکمیل کی اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ان کی اس عبادت کو اور ان کی اس محنت کو قبول فرما، اے اللہ ایک ایک حرف پہ تیرے جو وعدے ہیں کہ ایک حرف پہ 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، اے اللہ یہ کامل ثواب پڑھنے والے کو بھی اور پڑھانے والے کو بھی عطا فرما، اے اللہ اس کتاب میں جتنے تیرے احکامات آئے اور اے اللہ ان تمام احکام پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تو نے اس کتاب میں جس چیز کو حلال قرار دیا اے اللہ ہم سب کو اسے حلال سمجھنے کی توفیق عطا فرما، جن چیزوں پر تو نے اس کتاب میں پابندی لگائی ہے اے اللہ ان تمام چیزوں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے روزوں کو، ہماری تراویح کو، ہماری نمازوں کو اور رمضان میں جو کچھ ہم سے ٹوٹی پھوٹی عبادت ہوئی ہے اللہ تو اپنے فضل سے اس عبادت کو قبول فرما، اے اللہ اس میں کمی کو تاہی معاف فرما، اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں اللہ تو اپنے فضل سے ان سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرما، جو قرضوں کی تنگی کا شکار ہیں اللہ تو ان کو قرضوں کی مصیبت سے نجات عطا فرما، اے اللہ جو بے روزگار ہیں تو اپنے فضل سے ان کو ان کے لیے روزگار کا انتظام فرما، جو رزق کی تنگی کا شکار ہیں اللہ تو اپنے فضل سے ان کو رزق حلال کشادہ عطا فرما، اے اللہ ہمارے ملک میں جو حالات ہیں فتنہ انتشار فساد ہمارے ملک کو ان حالات سے اے اللہ تو پاک اور صاف فرما، اے اللہ ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا، اندرونی اور بیرونی دشمنوں کے شر سے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اے اللہ اندرونی اور بیرونی حاسدوں کے شر سے اور شر پسندوں کے شر سے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اے اللہ جو ہمارے لوائقین پچھلے سال ہمارے ساتھ موجود تھے آج موجود نہیں ہے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ان سب کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کے صغیرہ کبیرہ ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے جو بھی اعزہ و قارب بلکہ جو بھی مسلمان ہے اللہ اس دنیا سے جا چکا ہے اللہ تو سب کی مغفرت فرما، اے اللہ سب کے درجات کو بلند فرما، اے اللہ ہم جب تک زندہ ہیں ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، صغیرہ کبیرہ ہر قسم کے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم میں جس مسلمان کی جو جائز مراد ہو اے اللہ تو اپنے فضل سے اس کی اس مراد کو پورا فرما، اے اللہ اس رمضان کی بہاریں ہمیں ہماری زندگی میں بار بار دکھا، اے اللہ ہم میں جن لوگوں سے روزہ رکھنے میں کوتاہی ہوئی تو اپنے فضل سے ان کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، آئندہ رمضان میں اللہ ان کو کوتاہی سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس رمضان میں کسی سے کوئی گناہ ہو کسی کا کوئی گناہ نہ چھوٹا ہو اے اللہ تو اپنے فضل سے اس رمضان کی برکت سے اس کو اس گناہ سے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہماری عورتوں کو پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما، عفیف اور پاک دامنی والی زندگی عطا فرما، عفت اور پاک دامنی والی زندگی عطا فرما، پاکیزہ زندگی عطا فرما، اے اللہ ہمارے مردوں کی آنکھوں کو پاک فرما، اے اللہ
اے اللہ ہمارے مردوں کو زنا سے، شراب سے اور وہ گناہ جو معاشرے میں پھیلتے چلے جا رہے ہیں، اللہ ان تمام بے حیائی والے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، سود کی لعنت سے اور حرام آمدن سے بچنے کی توفیق عطا فرما، رزق حلال کی فکر نصیب فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا اللہ تو اپنے فضل سے ہم کو وہ بھی عطا فرما۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، انت المستعان وعليك البلاء، ولا حول ولا قوة الا بالله، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔